سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہے، کنارے آگ تڑپتی ہوئی میں ماہی ہوں، کنارے آگ تڑپتی ہوئی میں ماہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت کے اشعار ہیں، انتہائی اونچا مقام ہے عشق و محبت کا۔ جس طرح مچھلی پانی میں رہتی ہے اور گہرے پانی میں رہتی ہے، اگر کم پانی ہو جائے تو دھوپ سے گرم ہو جاتا ہے اور تڑپ جاتی ہے، لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ کنارے آپ تڑپتی ہوئی میں ماہی ہوں، یعنی اللہ کی محبت میں۔ گویا کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، دریا کنارے تڑپ رہی ہے، وہ تڑپ میرے اندر ہے اللہ آپ کے بغیر اور آپ کی محبت میں۔
تیرے بغیر ذرا پلید و ماہی
حال میں راضی ہوں۔
میرا نفس مجھ پہ غالب ہے، میرے کریم میرا نفس مجھ پہ غالب ہے،
تیرے حضور میں اس نفس سے
تیرے کرم سے مجھے بس بس دعا ہے توفیق، تیرے کرم سے مجھے بس بس دعا
مگر
نہیں ہے پاس علامت کوئی محبت کی،
مگر ہر ایک کو تیری شرم میں داری
تو بے شک میں
تبلیغ دین جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، اس پہ پڑھ کر آج ہم روزے کا بیان پڑھ کر سنا رہے ہیں اسے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا 10 گنا سے 700 گنا تک نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، مگر روزہ خاص میرا ہے، یعنی سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، اور میں خود ہی اس کا صلہ جو چاہوں گا دوں گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے، اور عبادات کا دروازہ روزہ ہے. عبادات کا دروازہ روزہ ہے. روزہ کھانے پینے اور مباشرت چھوڑنے کا نام ہے، اور ایسا پوشیدہ کام ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں، مثلا نماز، تلاوت، زکوٰۃ، حج، یہ سب ایسی عبادتیں ہیں جن پر دوسرے لوگ بھی واقف ہو سکتے ہیں. بس روزہ وہی مسلمان رکھے گا جس کو لوگوں میں اپنے عابد و زاہد کہلائے جانے کا شوق نہ ہوگا، اور ریاکاری اور نمود کی محبت نہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ روزے سے دشمن خدا یعنی شیطان مغلوب ہوتا ہے، کیونکہ جس قدر نفسانی خواہشیں ہیں سب پیٹ بھرنے پر اپنا زور دکھاتی ہیں، اور شیطان انہی خواہشات کو واسطہ بنا کر مسلمان کو شکار کرتا ہے. اور جب روزے کی وجہ سے مسلمان بھوکا رہا اور تمام خواہشات کمزور پڑ گئیں تو شیطان مجبور اور بے دست و پا ہو گیا. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان پاب زنجیر ہو جاتا ہے اور ہاتھ غیبی پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طلب گارو آگے بڑھو، اور اے بدکارو باز آؤ. خوب سمجھ لو کہ روزے کے 3 درجے تو اس کی مقدار کے اعتبار سے ہیں، اور 3 ہی قسمیں اس کی کیفیت کے اعتبار سے ہیں. ادنا درجہ یہ ہے کہ صرف رمضان کے فرض روزے ہر سال رکھ لیا کرے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اسی طرح ایک دن تو روزہ رکھے اور دوسرے دن نہ رکھے، تیسرے پھر تیسرے دن روزہ رکھے اور چوتھے دن نہ رکھے. روز مرہ رکھنے کی بنسبت یہ صورت بدل جہاں بہتر ہے، یعنی مسلسل روزہ رکھنے سے بہتر ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے سے بھوکا رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور عادت ہونے کے بعد شکستگی اور قلب میں صفائی اور خواہشات نفسانی میں ضعف و کمزوری محسوس نہ ہوگی. حالانکہ روزے سے یہی مقصود ہے. دیکھو، مریض جب دوا کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر دوا کچھ بھی نفع نہیں دیتی. یہی سبب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی بابت دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن کھاؤ پیو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بھی اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس سے اعلیٰ درجہ کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ فلاں شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں. یعنی بھوکا رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، ایک روٹین تبدیل ہو گیا تو اب اس میں کوئی خاص بات نہیں رہی. بات جب ہے خاص کہ جب بھوک محسوس ہو اور روٹین کے خلاف چلے. متوسط درجہ یہ ہے کہ عمر کا تہائی روزے میں صرف ہو جائے، لہذا مناسب ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کروں. اس حساب سے سال بھر میں 4 ماہ اور 4 یوم کے روزے ہو جائیں گے، مگر چونکہ عید الفطر اور عید الضحیٰ اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور ممکن ہے کہ دونوں عیدیں پیر یا جمعرات کو پڑیں، اور ایام تشریق میں سے ایک دن تو ضرور پیر یا جمعرات کا ہوگا، اس لیے 4 مہینے اور 1 دن کے روزے ہو جائیں گے، اور 12 مہینے کے تہائی یعنی 4 مہینے سے صرف 1 دن زیادہ رہے گا. یہ تہائی عمر کا حساب غور کرنے سے بآسانی سمجھ میں آ جائے گا. اس مقدار سے روزوں کا کم کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس میں آسانی بھی ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے. پہلی قسم تو عام روزہ ہے. روزے کی کیفیت کے اعتبار سے 3 قسمیں یہ ہیں. پہلی قسم تو عام روزہ ہے کہ صرف روزہ توڑ دینے والی چیزوں یعنی کھانے پینے اور جماع سے بچتے ہیں. اگرچہ بدن سے گناہ کیے جائیں سو یہ نام ہی کا روزہ ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ بدن کے کسی عضو سے کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، یعنی زبان غیبت سے محفوظ رہے اور آنکھ نامحرم کو بری نگاہ کے ساتھ دیکھنے سے بچی رہے، کان گناہوں سے بچے رہیں، وغیرہ وغیرہ. اور تیسری قسم خاص روزہ خاص بندوں کا ہے. کہ اعضائے بدن کے ساتھ ان کا دل بھی فکر و اصابت سے محفوظ رہتا ہے اور سوائے ذکر الہی کے کسی چیز کا بھی ان کے دل میں گزر نہیں ہونے پاتا. یہ کمال کا درجہ ہے, اور چونکہ اس کا حاصل کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے, اس لیے کم سے کم اتنا خیال تو ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسے کھانے پر روزہ افطار کیا کرو جو بلا شبہ حلال اور پاک ہو, اور وہ بھی اتنا نہ کھاؤ کہ جس سے معدہ بھاری اور بدن کسل مند یعنی سست ہو جائے, کہ تہجد کو بھی آگ نہ کھولے, یعنی ایسا نہ کرو کہ دن کے چھوٹے ہوئے کھانے کی بھی تلافی افطار کے وقت کرنے لگو, کیونکہ ایسا کرنے والوں کو روزے کا اتنا نفع نہیں ہوتا جتنا کسل کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے, سستی کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. غرض اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی جہاں تک ممکن ہو سکے نوافل روزوں کا بھی اہتمام کریں, پیر اور جمعرات, اور روزہ رکھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ہاں اگر ایسا ہی ہے تو کمزور آدمی ہے تو ایسے دنوں میں رکھ لے جب چھوٹے دن ہوتے ہیں, سردیاں آ جاتی ہیں, دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں, تو کمزور لوگ اس میں رکھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک بہت خاص بات میں بار بار آج دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ بھائی مسائل کو سیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ مسائل اگر ہم نے نہ سیکھے تو ہماری عبادات سب کی سب خطرے میں پڑ جائیں گے اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے ایک تو میں بھائی زیور کا مشورہ دیتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا جو صبح درس ہوتا ہے وہ بھی بہت سے لوگ سنتے ہیں اور اس سے نفع ہوتا ہے لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو اپنی غلطیوں کی آگاہی ہوتی ہے اور اس کی تصحیح کا موقع مل جاتا ہے, اصلاح ہو جاتی ہے, تو مجھے بھی نفع ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن یہ کہ اگر بہشتی زیور میں کوئی مسائل مشکل معلوم ہوتے ہوں تو تعلیم الاسلام کا میں پہلے بھی مشورہ دے چکا ہوں, تعلیم الاسلام حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, بہت قدیم کتاب ہے, چار حصوں پر مشتمل ایک ہی کتاب آتی ہے آج کل, کامل تعلیم الاسلام. تو یہ اگر لے لیا جائے اور اس کا مطالعہ کریں تو اس میں تمام بنیادی مسائل اسلام کے ہمارے دین کے اس کے اندر موجود ہیں, اور تقریباً سارے ہی مسائل جو ہیں غور کرنے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں, آسان زبان میں آسان طریقے سے لکھے ہوئے ہیں اور مختصر سے ہیں. اگر روزانہ تھوڑا مطالعہ کر لیں, دو چار مسائل بھی روزانہ سیکھ لیں, تو انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں یہ کتاب مکمل ہو جائے گی اور دین کا بنیادی علم حاصل ہو جائے گا. اس طرح کے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ فرائض کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. اب یہ کہ کوئی آدمی کسی گناہ میں, خطا میں یا غلطی میں مبتلا ہے تو یہ نہیں کہ وہ اس میں مبتلا ہی رہے, بلکہ اس کو نہ سیکھنے کا گناہ ملے گا. ایک تو عمل کا گناہ ملے گا اگر شریعت کے خلاف کیا, دوسرے کہ اس کو نہ سیکھنے کا بھی گناہ ملے گا کہ کیوں نہیں سیکھا. تو دین سیکھنا اور دین کے موٹا موٹا علم حاصل کرنا جس سے ہماری عبادات درست ہو جائیں اور قواعد ہمارے درست ہو جائیں, عقیدے ہمارے درست ہو جائیں, یہ تو فرض ہے. اور عقیدوں کا سیکھنا تو انتہائی اہم ہے, کیونکہ عقیدہ ہی تو سارے دین کی بنیاد ہے. اگر عقیدہ ہمارا کوئی ایک عقیدہ بھی ضروری عقیدہ غلط ہوا یا خراب ہو گیا تو ایمان جاتا رہے گا. عقائد ضروریہ کی اتنی اہمیت ہے, اور خدا نخواستہ ہمیشہ کی جہنم ہے, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو اس میں عقائد کا بیان بھی ہے تعلیم الاسلام میں, اور بہشتی زیور میں بھی ہے جس سے جو فائدہ اٹھانا چاہے. لیکن تعلیم الاسلام جو ایک مختصر کتاب ہے اور اس میں آسان طریقے سے لکھا ہوا ہے, تو جو لوگ بہشتی زیور کو نہیں سمجھ پاتے وہ بہشتی زیور میں تفصیل ہے ماشاء اللہ خوب, اور تعلیم الاسلام مختصر ہے. تو جس سے بہشتی زیور سے استفادہ ممکن نہ ہو تو وہ تعلیم الاسلام کا مطالعہ کرے, انشاءاللہ بہت تھوڑے عرصے میں یہ بہت سارے ضروری عقائد اور بہت سارے مسائل معلوم ہو جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے, اگر نہیں سیکھیں گے تو اس کا گناہ ہوگا اور اس پر پکڑ ہوگی خدا تعالیٰ کیا, نہ سیکھنے کا بھی گناہ اور اس پر پکڑ ہوگی. اور اسی طرح واجبات کا علم ہونا واجب ہے, اور سنن موقعہ کا علم ہونا سنن موقعہ ہے, اور باقی سنت غیر موقعہ ہے, مستحب بات ہیں, تو ان کا سیکھنا اسی درجے کا ہے. لیکن یہی کمال کو پہنچانے والی چیزیں ہیں, اگر ہمیں سنتوں کا علم ہوگا تو ہماری عبادت کمال کو پہنچے گی, مقبول عبادت ہوگی. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, سنتوں پر چل کر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں, اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. تو اس کا خوب اہتمام کریں کہ ہم بھی ہمارے بچے بھی جو اس لیول کے ہیں عقل کے, ان کو یہ تعلیم الاسلام سے تعلیم دی جا سکتی ہے, بنیادی مسائل اس سے معلوم ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ تقریباً رمضان مبارک کا آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے, اب تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, اتنے روزے رہ گئے, اتنے روزے رہ گئے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک آتے جاتے بعض لوگوں کو کچھ خوف سا ہو جاتا ہے, یعنی وہ اس لیے تشویش کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہم روزہ رکھ سکیں نہ رکھ سکیں کیا ہوگا. لیکن دیکھا گیا کہ الحمدللہ رمضان مبارک آتے ہی کچھ ایسی برکات کا ظہور ہوتا ہے اس مہینے میں کہ کمزور سے کمزور آدمی جو عام دنوں میں روزہ نہیں رکھ پاتا, رمضان مبارک کا تو روزہ اللہ کے فضل سے رکھ ہی لیتا ہے اور گزر جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آسان بھی کر دیتے ہیں. تو اب تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے, اب ضرورت اسی بات کی ہے کہ بھائی اب تک اگر ہم سے غفلت ہوتی رہی ہے تو اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگیں کہ یا اللہ آپ نے اتنا قیمتی مہینہ ہمیں دیا ہے اور ہم اس کی وہ قدر نہ کر سکے جیسی ہمیں کرنی چاہیے تھی, اور آئندہ کے لیے ذرا پرعزم ہو جائے, پرجوش ہو جائے, ایک نئے سرے سے ہمت کرے اور نئے سرے سے آغاز کرے کہ ابھی تک اگر ہم ٹھہرے ہوئے تھے کمزور تھے تو اب ہم پوری کوشش کریں کہ اس کے اوقات کو کام میں لائیں. سونا بھی ہے, آرام بھی کرنا ہے, اور آرام بھی اسی نیت سے کرنا ہے کہ اللہ پھر بیدار ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اچھی طریقے سے عبادت کر سکیں گے, اس لیے ہم آرام کر رہے ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے آپ کو یاد کر سکیں. اور خواتین کے لیے ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں کہ گھرداری, افطاری, شوہر کی خدمت, بچوں کی تربیت, دیکھ بھال, یہ سارے امور خانداری کو انجام دینا یہ بھی دین ہی ہے, یہ بھی عبادت ہے. تو اس سے کوئی نہیں, اب خواتین افطاری تیار کرتی ہیں تو روزے دار روزہ کھولتے ہیں اس سے, تو یہ ان کو بھی روزہ کھلوانے کا انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب ملے گا, بڑی عظیم بات ہے, یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ عبادت سے ثواب ملتا ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے, تو اس لیے اس سے چھوٹا دل نہیں کرنا چاہیے کہ ہم عبادت زیادہ نہیں کر پاتے. بعض خواتین کو بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے گھریلو امور کی, بس یہ کہ فرائض واجبات اور سنن موقع محفوظ رہیں, اور زبان گناہوں سے محفوظ رہے, آنکھ گناہوں سے محفوظ رہے, کان گناہ سے محفوظ رہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کو انتہائی آسان کر دیا, انتہائی آسان, کہ کام نہ کرو مزدوری لے لو, یعنی گناہ نہ کرو, اور گناہ سے مصیبت بھی آتی ہے, پریشانی بھی آتی ہے, صحت بھی خراب ہوتی ہے, روزی میں بھی تنگی ہوتی ہے, کتنے نقصانات ہیں گناہوں کے کہ گنوانا مشکل ہے, کتنے گناہ. اور میرے کریم مالک نے جو ہے یہ تقوی فرض ہی اسی لیے کیا ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اسی لیے فرض کیا کہ ہم آرام سے رہیں, اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں, کیونکہ برے کام گناہ جتنے بھی ہیں سب برے. شریعت نے جن جن کاموں کو منع کیا ہے, چاہے وہ سود ہو, رشوت ہو, آپ کسی بھی شریعت کے حکم کو لے لیں, اس میں انسانیت کا فائدہ ہی فائدہ ہے, آخرت کا تو ہے ہی فائدہ لیکن انسانیت کا بھی فائدہ ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان اسلامی اصولوں کو کافروں نے لے لیا, اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے وہاں جاتے ہیں, یہاں والے جو ٹریفک لائٹ کے توڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں, وہاں ان کی ایک انچ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ایک انچ بھی ٹریفک لائٹ کو توڑ سکیں, کیونکہ وہاں پہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں, قوانین بھی سخت ہیں, اور رشوت بالکل جو ہے بہت زبردست جرم ہے, تو وہاں رشوت لینا دینا, وہاں رشوت نہیں چلتی ان کاموں کے اندر. تو دیکھ لیجئے کہ رشوت تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے, تو اس کا فائدہ دیکھیے کہ انسانیت کا کتنا فائدہ ہوا کہ وہاں قوانین کا احترام کیا جاتا ہے. بس فرق یہ ہے کہ کافروں کے لیے دنیا تو دیکھیں, جو اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں, لہذا کافر اپنا ہے یا مسلمان اپنا ہے, اس کو دنیا کا فائدہ تو ملے گا ہی ملے گا. فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنا ہے تو اس کی دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. کافر ان اصولوں کو اپنایا ہوا ہے, ان کی دنیا بن گئی لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. آخرت میں یہاں کتنی بھی وہ نرمی دکھا لیں, کتنے بھی اخلاق دکھا لیں, کتنے بھی مفت دوائیں کمبل تقسیم کر دیں, کتنی بھی خدمتیں خرچ کر دیں, آخرت میں ان کو ایک انچ بھی نہیں ملے گا, ایک ذرے کا بھی بدلہ نہیں ملے گا, بلکہ ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہی اسلامی اصول کافروں نے لے لیے, اور مسلمان اپنے دین سے بے خبری اور دوری کی وجہ سے کافروں کو تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں, اور ان سے وہ اصول سیکھتے ہیں, تہذیب سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے خود اسلام سے لیے ہیں. رونا اس بات کا ہے کہ ہم اپنے دین سے اتنے دور اور بے خبر ہیں. آداب المعاشرت کتاب ہے, ہم پہلے پڑھ کے سنا بھی چکے ہیں, مگر افسوس ہے کہ چند لوگوں کے سوا بہت کم لوگوں نے اس میں دلچسپی لی, ان کو خشک مضمون معلوم ہو رہا ہے. تو لیکن جب اگر ان باتوں پر عمل کریں, الحمدللہ میں اپنے بیٹے کو بھی یہی سمجھا رہا تھا کہ بیٹا یہ آداب المعاشرت ایسے اصول ہیں, انہی کی وجہ سے, ان کی کمی کی وجہ سے مسلمانوں کی عزت نہیں ہے. آج آپ یہی آداب المعاشرت کو اپنائیں, اپنے مدرسے میں سکھلائیں, یہی تہذیب اختیار کریں. ہمیں کافروں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں, بلکہ آج اگر ہم آداب المعاشرت جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں, حسن اخلاق اور معاشرت کے آداب اور معاملات کی صفائی, اگر ہم مسلمان اس کو اپنانے لگیں تو دیکھیں کیسی کایا پلٹتی ہیں. جو آج کل کہتے ہیں کہ بھائی وہاں بےمانی نہیں ہے, وہاں کوئی چیز منگاؤ تو اس میں کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, یہ تو ہمارا اثاثہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, کامل مسلمان تو وہ ہے. لیکن ہم دھوکے دے کے, گڑبڑی کر کے اور قوانین کی خلاف ورزی کر کے کتنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو آج وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی عزت نہیں ہے, کہ اپنے دین سے ہم دور ہیں. اگر صحیح معنوں میں ہم دین کو اپنانے والے ہو جائیں, ہمارے معاملات میں صفائی ہو اور ہماری معاشرت میں حسن اخلاق ہو, پھر دیکھیے آپ کہ کیسا پاسا پلٹتا ہے دنیا کا, کیسا غالب آ جائیں گے مسلمان اور خود بخود مغلوب ہو جائے گا, بغیر کسی طاقت کے مغلوب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے. اصل بات یہ ہے کہ دین کی سمجھ نہیں ہے, بس دین ہمارے ہاں نماز روزہ اور تسبیح سنبھالنے کا نام ہے, اس میں اخلاق کی کوئی اہمیت نہیں. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب عطام اللہ ذلہم علینا بار بار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو ترازو میں رکھی جائے گی نیکیوں کے پلے میں, وہ اچھے اخلاق ہوں گے, اچھے اخلاق. مگر ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں, زبان جس کو جی چاہا جو چاہا کہہ دیا, بعد میں اگر توفیق بھی ہوئی تو بعد میں ہوئی, پھر وہ معافی تلافی کرتے پھر رہے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ بھائی اپنی زبان کو ہم روک کے رکھیں اور سوچ کر استعمال کریں, تحمل کے ساتھ استعمال کریں, کہ تاکہ ہماری زبان سے کوئی ایسی نامناسب بات نکلے ہی نہیں جس پر ہمیں معذرت کرنی پڑے, شرمندگی ہو اور خدا کی ناراضگی کا خطرہ ہو, تو زبان سے وہ بات نکلے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آنکھ کی حفاظت, کان کی حفاظت. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے کے اندر اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ گزر ہی جاتا ہے, اس میں زیادہ عبادت نہ ہو سکے تو کم از کم اور یہ بہت بڑی دولت ہے اگر ہم صرف اتنا ہی کام کر لیں کہ اپنی نگاہوں کی ہم پوری پوری حفاظت رکھیں اور زبان کی پوری پوری حفاظت رکھیں. یہ مشق کر لیں کہ بھائی بولنا نہیں ہے, بلا ضرورت بولنا نہیں ہے, جہاں ضرورت ہو وہاں بولنا ہے, اور جب بولنا ہے تو کوئی مفید بات بولنی ہے, یا تو اس میں دنیا کا فائدہ یا اس میں پھر آخرت کا فائدہ ہو, دونوں میں سے کوئی بات ہو یا دونوں ہی کا فائدہ ہو. ظاہر ہے آخرت کا فائدہ جس بات میں ہے اس میں دنیا کا فائدہ ضرور پوشیدہ ہے, ضرور. آخرت جس کی بن جاتی ہے اس کی دنیا خود بخود بن جاتی ہے. آخرت حقیقت ہے, دنیا اس کا سایہ ہے. حقیقت کو ہم پکڑ لیں, سایہ خود بخود ساتھ آتا ہے. پرندے کو پکڑ لو, سایہ اس کا ساتھ ہی ساتھ آئے گا. اب پرندہ فضا میں اڑ رہا ہے, سایہ زمین پہ چل رہا ہے, تو سائے کے پیچھے بھاگنے سے پرندہ ہاتھ نہیں آئے گا. پرندے کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, سایہ خود بخود اس کے ساتھ ہے. اسی طرح آخرت کا معاملہ ہے کہ ہم آخرت کی فکر پال لیں, آخرت کے غم پال لیں اور آخرت کی فکر پال لیں, تو انشاءاللہ تعالی دنیا کا ایک تو غم بھی ہلکا ہو جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا. ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہو جانا اور جو ہے اس میں تکلیف میں مبتلا ہو جانا, یہ کمزوری ایمان کی علامت ہے, تعلق مع اللہ میں کمزوری کی علامت ہے. جس قدر تعلق مع اللہ مضبوط ہوگا, اسی لیے میں بار بار مناجات مقبول کی بھی گزارش کرتا رہتا ہوں احباب سے کہ بھائی مناجات مقبول کی ناغا نہ کیا کریں, اور دوسری بات یہ کہ اس کی ایک منزل روزانہ باقاعدگی سے پڑھیں, اور کم از کم دو تین دعاؤں کا مفہوم ترجمہ اوپر الفاظ کے ساتھ ترجمہ دیکھ کر پڑھ لیا کریں, سیکھ لیں, عربی سیکھ لیں, یعنی ان دعاؤں میں ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی کوئی حاجت آپ کی ایسی نہیں ہوگی جو ان دعاؤں میں آپ کو نہ ملے گی, یعنی سبھی کچھ اس کے اندر سمو دیا گیا ہے. سبحان اللہ, اس قدر لطف بالطف یہ عبادت ہے, اس قدر پرلطف عبادت ہے مناجات مقبول. تو اس کا ناغہ نہ ہو اور اس کی دعاؤں کو سمجھ کر جو ہے وہ مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. دعا مانگنے کی چیز ہے, پڑھنے کی چیز نہیں ہے, پڑھنا اور ہے مانگنا اور ہے. تو دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اور معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مالک کریم مالک سے مانگ کیا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ہوتا, بس پڑھ لیا نہیں پڑھا. تو یہ گزارش میں کرتا ہوں کہ مناجات مقبول بہت ہی قیمتی دولت ہے، اس سے ہم ناغہ نہ کریں، اس کو باقاعدہ پوری ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالی ہماری حاجتیں بھی پوری ہوں گی اور اس کے اندر خدا تعالی سے تعلق بہت بڑھتا ہے. مانگنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں، اللہ ایسے کریم ہے کہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یغضب علیہ، جو نہیں مانگتا ملم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ سے ناراض ہوتے ہیں کہ وہ مانگتا کیوں نہیں. تو یہ عجیب معاملہ ہے یہاں، اور ہم مانگتے نہیں ہیں. یہ مناجات مقبول کو ہم معمولی یعنی عبادت سمجھتے ہیں، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے. حکیم الامت نے یہاں تک فرمایا ہے کہ بھائی یہ واحد عبادت ہے جس میں دنیا مانگنا بھی عبادت ہے، دنیا کسی مانگو وہ بھی عبادت ہے، دعا عبادت ہی عبادت ہے. بس یہ کہ ناجائز چیز نہیں مانگے، جائز چیز مانگے، دنیا کی ہر حاجت مانگے. ہمارے شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب رضی اللہ عنہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں 10-10 منٹ 20-20 منٹ اور تنہا ہوتے ہیں تو اور بھی زیادہ آدھے آدھے ایک ایک گھنٹے دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں. یہ ہے دیکھو بھائی، بزرگوں کے نقش قدم پہ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے قدم چومے گی، دنیا کے غم ہلکے ہوں گے، دنیا کی حاجتیں پوری ہوں گی. اللہ سے ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمارا مرکز امید رحمت آپ ہی کا در ہے، کسی کے در پہ تو یا رب یہ پریشانی نہیں جاتی. دو رکعت پڑھیں، کوئی حاجت پیش آئے، پریشانی ہو، دو رکعت پڑھیں، وضو اچھی طرح کر کے دو رکعت پڑھیں اور مسنون دعا حاجت کی پڑھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی کام بنے نا، کام بنے گا بھی. لیکن اگر آپ کام نہ بھی بنا تو دل کو ایک تسلی ہوگی کہ قدرت والے سے ہم نے مانگ لیا، ہم نے اپنے اللہ سے مانگ لیا. اب جس حال میں وہ رکھنا چاہیں دینا چاہیں سبحان اللہ سراغوں پہ رکھیں گے، نہیں دینا چاہیں تو بھی سراغوں پہ رکھیں گے. جب حدیث میں آتا ہے کہ دعا میں فائدہ ہی فائدہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، اگر وہ چیز بندے کے لیے مناسب نہیں ہوتی کوئی دوسرا اس کا بدل عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر آخرت کا کوئی نہ کوئی فائدہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے کوئی بلا ٹال دیتے ہیں اس کے بدلے. فائدہ ہی فائدہ ہے، دعا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اس میں قبولیت کا بھی طریقہ کتنا بہترین بتا دیا کہ بھائی اول اور آخر درود شریف پڑھ لیا کرو، کہ درود شریف قطعی قبول ہے. درود شریف وہ عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے، کبھی رد نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے ہم درود شریف کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اپنی حاجتیں مانگیں، آخرت کی بھی دنیا کی بھی، یا پھر دنیا کی بھی آخرت کی بھی. چلو بھائی، دنیا مانگنا جب عبادت ہے اس میں تو ہم دنیا پہلے مانگ لو. اللہ تعالیٰ نے سکھایا بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، پہلے دنیا مانگیے. وجہ کیا ہے کہ دنیا اگر اچھی ہو گئی تبھی آخرت اچھی ہو سکتی ہے. ہاں اور کیا بھائی، دنیا پہلے مانگنا اسی لیے سکھایا ہے کہ اگر ہماری دنیا اچھی ہوئی تو پھر آخرت بھی. دنیا مزرعۃ الآخرۃ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ اچھی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت اچھی ہے. اب اچھی ایک تو مال و دولت سے نظر آتی ہے، تو یہ اچھی ہونا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اچھی زندگی ہے، بلکہ اچھی زندگی اچھی دنیا وہ ہے جو خوب کثرت یاد الہی کے ساتھ منور ہو، منور ہو یاد الہی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے ساتھ وہ زندگی ہو، تو پھر تو وہ زندگی کہلانے کے لائق ہوئی ہے. اور یہی زندگی اچھی ہے، ورنہ تو بھائی کچرے خانہ ہے، کوڑے خانہ ہے، زندگی کباڑ خانہ ہے پھر اللہ کی یاد کے بغیر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ چند لمحات اب جو رہ گئے ہیں تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، تو ان لمحات کی ہم قدر کریں. پھر اگلے عشرے میں خیر سے شب قدر کا بھی ہے سلسلہ، تو جاگنے والی راتوں کا ان میں جتنی ہمت ہو سکے بھائی جاگیں، ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور نہ ہی کوئی دل چھوٹا کرنے والی بات ہے، کیونکہ بھائی تھوڑی دیر اس رات میں عبادت کر لینا ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تو تھوڑی سی بھی عبادت ہو جائے اس کو خوب شکر کریں، پھر آپ سو بھی جائیں اور سحری وقت پر کھا لیں اور فجر کی نماز نہ کھوئیں جماعت کے ساتھ. یہ نہیں کہتے نہیں عبادت کر لی رات کو، وہ تو نفل تھی عبادت اور فرض کو جو ہے خطرے میں ڈال دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ذرا عقل مندی سے، ہوشیاری سے، چستی اور چالاکی کے ساتھ چلنا ہے، ورنہ شیطان اسی میں لگا دیتا ہے بڑی عبادت کر لی اب ایسا سوئے کہ فجر کی جماعت نکل گئی یا نمازی قضا ہو گئی، یہ نہیں ہونا چاہیے. فرائض خطرے میں نہ پڑے، نفل کی خاطر سنت جو ہے نہ کھوئے، سنت کی خاطر واجب نہ کھوئے، واجب کی خاطر فرض نہ کھوئے. فرائض واجبات اور سنن موقعہ سب کی خوب حفاظت ہو، اور نگاہوں کی اور کان کی اور زبان کی خوب حفاظت ہو، غیبت سے 100% بچیں. بعض لوگوں کا حال آتا ہے خط میں کہ ہم نے کافی حد تک ہم بچنے لگے ہیں غیبت سے، کہاں اس طرح کام نہیں بنے گا. جب 100% بچنے لگیں گے اور اس میں کمال حاصل ہو جائے گا, مقاومت ہو جائے گی, تب کہیں گے کہ ہاں بھائی ہم غیبت سے بچتے ہیں. یہ نہیں, یہ تو اس میں اطمینان نہیں پکڑنا چاہیے کہ ہم ذرا پہلے 100 غیبتیں کرتے تھے اب ہم 50 پہ آ گئے. بھائی میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سگریٹ, آدمی جس کو عادت ہوتی ہے سگریٹ پینے کی یا گٹکا کھانے کی, پان کھانے کی, وہ کہتا ہے کہ بھائی میں 20 سگریٹ روزانہ پیتا ہوں, چلو میں 15 کرتا ہوں, پھر آہستہ آہستہ 10 کر دوں گا, پھر 2 کر دوں گا. یہ پلاننگ کرتا ہے لیکن یہ پلاننگ اکثر ناکام ہو جاتی ہے. 2 کی جیسے 2 پہ آئے گا پھر فوراً پھر 3-5 پھر 10 پھر 20 واپس آ جاتی ہے وہ کہانی. بالکل چھوڑ دیں اس طرح غیبت کو بھی, ہم بالکل چھوڑ دیں. زبان کو ہلائیں نہیں جب تک کہ ہمیں یقین نہ ہو کہ ہم کوئی مفید بات کہنے والے ہیں. جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ جو بات ہم کہنے والے ہیں یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے یا نہیں ہے, جب تک یہ یقین نہ ہو اس کے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے, تو اس وقت ہم بولیں جب یہ یقین ہو کہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے. بس یہ ایک مشق کی بات ہے اور خوف خدا کی بات ہے. ہر نگاہ کی حرکت کا سوال ہوگا, ہر نگاہ کی حرکت نوٹ ہو رہی ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی سب سے بڑا ذریعہ ہے جو اسمارٹ فون ہے, جو آستین کا سانپ ہے, سانپ لگا ہوا ہے. بس یہ جب بھی ہوتا ہے شیطان اس میں, شیطان نہیں بند ہے آج تو نفسات لگا ہوا ہے, تو نفسات کیونکہ پرانی عادت گناہ کی پڑی ہوئی ہے تو نفس پٹی پڑا دیتا ہے اور اس میں گرفتار کر دیتا ہے. ڈرامے یا فلمیں اور گانے بجانے, بعض لوگوں کو یہ اطمینان ہے کہ ہم تو فلمیں نہیں دیکھتے, ذرا سا ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں, ذرا سا جی بہلاو. یہ جی بہلانے کے بعد جو خارش کو کھجلانے کے بعد جو کھال پھٹتی ہے اور خون رستا ہے, پھر کتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے. ہر گناہ سے پریشانی آتی ہے, یاد رکھ لینا چاہیے کہ گناہ سے کبھی دل بہل نہیں سکتا, گناہ سے کبھی لذت آ نہیں سکتی, گناہ سے کبھی سکون آ نہیں سکتا, بلکہ گناہ سے لازمی ہے بے سکونی, بے چینی, عذاب, پریشانی, رزق میں تنگی اور طرح طرح کی پریشانیاں, مصیبتیں بلا ہیں. یہ لازم ہے گناہ کے لیے. اللہ تعالی ہمیں پوری پوری توفیق عطا فرمائے. تو عبادت اگرچہ ہم زیادہ نہیں کر سکیں تو کوئی دل چھوٹا کرنے کی بات نہیں ہے, ہمتیں کمزور ہیں, لیکن جس کے اندر ہمت خدا نے دی ہے اس کو استعمال کریں. یہ گھوڑا ہے, ایک جسم جو ہمیں دیا اللہ نے, یہ گھوڑا ہے اور روح اس کی سواری ہے. اب یہ روح کو ہم طاقتور کریں تعلق مع اللہ سے, اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر اس کے اوپر سواری کریں, اس سے کام لیں, اس سے نفلیں پڑھوائیں, اس سے ذکر کروائیں, اس سے خیرات کروائیں, اور اس سے جو ہے وہ تمام نیک کام اس سے لیں. یہ گھوڑا ہے, جسم جو ہے ہمارا گھوڑا ہے, یہ اس پر سواری کریں ہم, اور اس پر جو ہے مالکانہ طریقے سے اس کو استعمال کریں تاکہ یہ آخرت کی کھیتی بن جائے ہماری. اللہ تعالی ہمیں ہر لمحے کی قدردانی کی توفیق دے. زندگی کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے, اللہ تعالی اس کی توفیق دے. خصوصاً رمضان مبارک میں خوب تقویٰ کے ساتھ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں سونے کے سنتوں کا بیان ہے. سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرے, یعنی سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اور اللہ اکبر 34 بار پڑھیں. سوتے وقت دانی کروٹ پر قبل رو سونا مسنون ہے. پٹ لیٹنا اس طرح سے کہ سینہ زمین کی طرف اور پیٹ آسمان کی طرف ہو منع ہے. نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معجزات کا بیان ہے. نقل کیا ہے کہ ایک شخص کے پاس دعوت اسلام کے لیے آپ نے کسی کو بھیجا. اس نے آپ کی اور حق تعالیٰ کی شان میں گستاخانہ کہا کہ رسول اللہ کون ہوتے ہیں, اللہ کیسا ہوتا ہے, سونے کا یا چاندی کا یا تانبے کا. مان اس پر بجلی گری اور اس کی کھوپڑی اڑ گئی. اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کو بھی ظاہر ہے کہ دخل ہے. اس اعتبار سے ظہور ہے معجزے کا سائقہ میں کہ کائنات جو سے ہے. اور ترمذی شریف میں ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا، سو آپ بعض اطراف مکہ کی طرف نکلے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، سو جو پہاڑ یا درخت سامنے آتا وہ یہ کہتا تھا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ میں نے کہا اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو، سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. إلى العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ 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 نیا اللہ دنیا کی حقیقت دل میں اتار دیجیے اور آخرت کی حقیقت دل میں اتار دیجیے. اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہم سب کو سیراب فرما دیجیے. اللہ ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق نصیب فرما دیجیے. گناہوں سے بیزاری اور نفرت عطا فرما دیجیے. گناہ کتنی بری اور گندی چیز ہے، اللہ اس کی حقیقت ہمیں عطا کر دیجیے. اللہ اس سے حقیقی نفرت اور بیزاری عطا فرما دے، اور ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما دے، ہر گناہ کو معاف فرما دے. اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق، عبادت کا ذوق و شوق، اپنا نام لینے کا ذوق و شوق، اپنی یاد کا ذوق و شوق ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لے. اللہ ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا لے. جتنی عبادات ہیں اللہ اس میں اس کی لذت اور اس کی حقیقت عطا فرما دے. عبادات کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ نماز کی حقیقت عطا فرما دے، نماز کی روح عطا فرما دے، نماز کی اقامت عطا فرما دے، نماز کو آداب کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، عالی شان نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہر عبادت زندگی کا ہر لمحہ اے اللہ عالی شان بندگی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام مسائل کو حل فرما دے. اے اللہ ہماری جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں اللہ اس کو پورا فرما دے، اس کے راستے بنا دے، مقروض کے اللہ قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دے، اور جس کا قرض کسی کے ذمے اللہ اس کو ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ دونوں طرفین کو اللہ خوب برکت عطا فرما، ہر مسلمان کو روزی میں آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما، اور اے اللہ ہر مسلمان کو خوب کشادہ اور وسعت والی حلال روزی عطا فرما، خوب خوشحالی عطا فرما. اللہ ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ امن و امان اور عافیت نصیب فرما دے، عدل و انصاف نصیب فرما دے، بدکاری بے حیائی کا خاتمہ کر دے. اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کو حیا عطا فرما دے، اپنا خوف عطا فرما دے، اپنی محبت و معرفت سے نواز دے. اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجئے، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اللہ میرے مشائخ کا درجات بے حد بلند فرما دیجئے. اللہ جن میرے والدین اور جن کے بھی والدین اور اقربا مسلمان دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، درجات بہت بلند فرما دے. اے اللہ ہمارے آل و اہل و عیال اور آنے والی نسلوں کو، اولادوں کو، اللہ سب کو اللہ والا بنا دے. اولیاء صدیقین کی ہم سب کو خط انتہا عطا فرما دے اپنے کرم سے. مولا کریم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی کریم.